Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair. Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود بھیجو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا ابو الحسن صفار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم مشہور محدث حضرت سیدنا حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے آپ بہت بڑے عالم تھے اور آپ کی علمیت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی علم دین حاصل کرنے کے شوق میں کہاں کہاں سے عاشقان علم دین آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے آپ سے حدیثیں سنتے علم دین حاصل کرتے ایک ہجوم رہتا تھا طلبہ کرام کا آپ کے پاس ایک بار انہوں نے فرمایا جب طلبہ کرام ان کے پاس جمع تھے تو بعض اوقات استاد یا مینٹور یا جو بھی اس طرح کے ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں یہ اپنی کوئی نہ کوئی بایوگرافی ہماری کوئی نہ اپنی کوئی نہ کوئی بات ماضی کی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کا پرپز سم ٹائم موٹیویشن ہوتا ہے کہ یہ سن کر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں طلبہ کرام ہوتے ہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں والد صاحب اپنے بچوں کے آگے کرتے ہیں استاد اپنے شاگردوں کے آگے کرتے ہیں سم ٹائم پیر اپنے مریدوں کے آگے یہ بات کرتے ہیں ہر ایک کے آگے نہیں کر سکتا ہر ایک کو ہر ایک کی پڑھی بھی نہیں ہوتی کہ کیوں اتنا بول رہا ہے لیکن ہمارے استاد اور دیگر جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی ماضی کو اور اپنی کسی نہ کسی چیز کو اسٹرگل کو سم ٹائم شیئر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے اپنا اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا کہتے ہم نوجوان تھے اور علم دین سیکھنے کا ہمیں بہت شوق تھا کہتے میری بڑی خواہش تھی کہ میں حدیث اور فقہ کا علم حاصل کروں میں اور میرے ساتھ چند دوست مل کر ہم مصر کی طرف روانہ ہوئے ایجپٹ اور ہم نے ایسے اساتذہ علماء کو تلاش کیا کہ جو بہت زیادہ حدیث کے اور فقہ کے ماہر ہوں اور شہرت ہو جاتی ہے اس طرح پڑھانے والوں کی بڑی تلاش کے بعد کیا کہتے ہیں بڑی تلاش کے بعد ہمیں اتنے بڑے محدث ملے عالم ملے فقاہت ان کی بڑی زبردست تھی وہ ہمیں روزانہ چند حدیثیں املا کرواتے تھے لکھواتے تھے ہم یاد کرتے تھے ہم جتنے بھی دوست آئے تھے ہم ایک مسجد میں رہا کرتے تھے ہم کس طرح سروائیو کرتے تھے کس طرح پڑھتے تھے کس طرح بھوک اور دیگر تکالیف کو برداشت کرتے تھے حقیقت نہیں کسی کو اتنا خاص پتا تھا نہیں ہم بھی باہر سے آئے ہوئے تھے مسجد میں رہتے تھے تنگ دستی اور غربت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کھانے پینے کی بھی پرابلم تھی اور حقیقت یہ کہ کھانا پینا تھا بھی نہیں ختم ہو گیا تھا جو کچھ تھا تین دن تین راتیں اسی طرح بھوک میں گزر گئی ہماری چوتھے دن بھوک کی وجہ سے ہماری حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی کہتے میں نے مسجد کے کونے میں نماز شروع کر دی اللہ پاک سے مختلف بابرکت ناموں کے وسیلے دے کر دعا کی کہ اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے، ہم پر کرم فرمائے، ہماری حالت بڑی عجیب و غریب ہو رہی تھی، علم دین بھی حاصل کرنا تھا، کمزوری بھی ہو گئی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کھانا 3 دن سے نہیں کھایا، چوتھا دن ہے ہمارا، ہم آگے چلیں گے کیسے، چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے، علم دین جو پڑھنا تھا، کہتے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ہم پر رحمت فرما، میں نے کچھ بابرکت ناموں کے وسیلے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے۔ کہتے جب میں دعا سے فارغ ہوا تو مسجد میں ایک نوجوان داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے حسن بن سفیان کون ہے؟ یعنی مجھے میرے نام سے پکارتا ہے۔ میں نے کہا فرمائیے میں ہوں۔ تو کہا ہمارے شہر کے جو حاکم ہیں انہوں نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ کہا میرے لیے کھانا بھجوایا؟ ہاں آپ کے اور آپ کے دوستوں کے لیے کھانا بھجوایا۔ اب وہ کہہ رہے تھے ہم تو یہاں ہیں، کسی کو کیا پتا کہ ہم یہاں ہیں اور ہم بھوکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے بارے میں آپ کے حاکم کو پتا کیسے چلا کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، بھوکے ہیں؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنے حاکم جو میرے بڑے ہیں میں ان کا ایک خادمی ہوں، خدمت گزار ہوں، آج صبح انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ فلاں محلے کی فلاں مسجد میں جاؤ، یہ کھانا اور رقم بھی ان کو جا کر آپ پیش کرو اور بڑے احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا، وہ دین کے طالب علم ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، میری طرف سے ان سے معذرت بھی کہنا، ان کی حالت سے میں ناواقف تھا، حالانکہ وہ میرے شہر میں ہیں، میں شہر کا بڑا ہوں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے ہمیں بتایا کہ جب میں نے میرے حاکم سے پوچھا، یعنی خادم خود کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے بڑے سے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ لوگ مسجد کے اندر ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگی، خواب میں ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور بڑی نوکیلا نیزہ تھا، اور اس نے میرے پہلو پر نیزہ چبھویا، مطلب لگا مجھے، اور میں گھبرا کر میری آنکھ کھلی، تو اس نے کہا کہ فوراً اٹھو اور حسن بن سفیان اور ان کے جو دوست ہیں جو دل میں دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، مسجد میں ہیں، مسافر ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کو کھانا پیش کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ یہ علم دین سیکھنے والے طلباء کرام جو ہیں یہ بھوکے ہیں، تکلیف میں ہیں، تم جا کر ان کی مدد کرو اور ان کی اس پریشانی کو دور کرو۔ کہتے اتنا کہنے کے بعد وہ جو سوار تھے وہ تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور میرے پہلو میں اس وقت درد بھی تھا۔ جب میں اٹھا تو میں نے آپ کو یہ کھانا دیا اور یہ کھانا آپ ان کو پیش کر دیا۔ حسن بن سفیان بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں، جن کا نام لے کے یہ سارا معاملہ ہوا، کہ ہم بڑے حیران ہوئے اور یہ واقعہ سن کر ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر ہم سب دوستوں نے فیصلہ کیا، آپ سنیے کیا فیصلہ کیا، کہتے ہیں ہم سب دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس جگہ سے چلو، اب یہاں ہم نہیں رکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وقت کا حاکم ہمارے پاس آئے گا، ہم سے معذرت کرے گا، ہمارے اس واقعے کی شہرت ہوگی، لوگ ہمیں پہچانیں گے، ہم مشہور ہونا شروع ہو جائیں گے، ہماری نیک نامی کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا، کہیں ہم پر ریاکاری اور تکبر کا حملہ نہ ہو جائے۔ پڑھائی کا کیا ہوگا، پڑھیں گے کیسے؟ چنانچہ ہم سب دوست راتوں رات وہاں سے چلے گئے اور علم دین کی راہ میں مزید جو تکلیفیں اور مشقتیں جو آتی تھی وہ صبر شکر کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارتے رہے اور آج آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دور سے علم دین کے پیاسے الحمدللہ یہاں آتے ہیں اور کوشش کرتے اپنی پیاس بجھائیں۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ پاک نے ہمیں اس علم دین حاصل کرنے کے راستے میں جو مشقت اور تکالیف جو ہم نے برداشت کی نا، اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو۔ علم دین سیکھنے والوں اور علم دین کے راستے میں مشقت برداشت کرنے والوں کی اس وقت ہم نے حکایت سنی، واقعی عیون الحکایات بڑی مشہور کتاب مقتدی المدینہ نے شائع کی ہے، اس حوالے سے یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک علم نافع عطا کرے اور اللہ پاک استقامت عطا کرے. سچی بات یہ ہے کہ اس راستے پر آنے والے کم ہیں, کچھ دیر تک چلنے والے اس سے کم ہیں, اور منزل تک پہنچنے والے اس سے بھی کم ہیں, اور حقیقی منزل کو پانے والے اس سے بھی کم ہیں. بڑا اہم ترین یہ کام ہے جو اللہ کی رحمت سے آپ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جنہیں سعادت مل رہی ہے اور جو علم دین حاصل کر رہے ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے جو نصیب ہوتا ہے, ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا. دنیا میں اس وقت 8 ارب کے آس پاس پاپولیشن بیان کی جاتی ہے. آپ بھی صرف سر جھکا کر غور کریں کہ مجھ میں ایسا کیا ہے, مجھ میں ایسا کیا ہے کہ جو میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے اور علم دین کی کتاب ہے اور قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور میں اللہ پاک کا دین سیکھ رہا ہوں, اللہ پاک کا دین پڑھ رہا ہوں, اور میں عالم دین بننے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. مجھ میں ایسا کیا تھا جو 8 ارب کی یا اس سے کم یا زیادہ کی پاپولیشن میں سے اللہ پاک نے مجھے چنا ہے کہ تم یہ علم دین کی طرف آؤ اور علم دین حاصل کرو, مجھ میں ایسا کیا ہے؟ دیکھے گا تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ میں سدا شکر ادا کروں, مولا میرے میں کچھ نہیں, صرف تیری رحمت, اور صرف رحمت, صرف تیری رحمت ہے جو مجھے تو نے اپنی اس راہ کا راستہ دکھایا. تو نے مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے توفیق دی کہ میں تیرے دین کو سیکھوں, علم دین حاصل کروں, اور وہ فضیلتیں جو حدیث میں آئی ہیں جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, یعنی جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. یہ علم دین کے فضائل پڑھ کے ہی بندہ بعض اوقات موٹیویٹ ہو کر ہی پڑھنے کے لیے آتا ہے, مگر سم ٹائم ہم شاید ہماری اس کیفیت کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ نا میں اس کرم کے کہاں تک قابل, حضور کی بندہ پروری عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تک قابل, حضور کی بندہ پروری. اچھا پڑھتے پڑھتے بھی ہم اپنے انداز سے, اپنے مزاج سے, اپنی سستی سے, اپنی غفلت سے کئی مرتبہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ بیسیکلی ہم تو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور ہم سے یہ شاید نعمت چھین لی جاتی, مگر اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ وہ ہم سے یہ نعمت چھینتا نہیں ہے, ہمیں استقامت عطا فرماتا ہے کہ اس کے بندے علم دین حاصل کرنے میں مصروف رہیں, مصروف رہیں, مصروف رہیں, اور اللہ کرے کہ ہم ان طلبہ کرام میں شامل ہو جائیں کہ جن کے لیے بیان کیا گیا کہ فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اللہ کرے گا ہم ایسے علم دین سیکھنے والے بنے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں, جن کے لیے سوراخوں میں چوٹیاں استغفار کرتی ہیں, ہم ایسے عالم بنے جن کے فضائل قرآن نے بیان کیے, ہم ایسے عالم بنے جن کے فضائل حدیث سے بیان ہوئے, ہم ایسے عالم بنے, ہم ان حدیثوں کی ان جو فضائل بیان ہوئے اس کے مستاق بننے کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. میں چند دفعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ جب وہ میں حدیث پڑھ رہا تھا بخاری شریف کی شرح میں, مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ الرحمٰن نے جب اس حدیث پاک کو لکھا کہ میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو, اور عرض کی کہ آپ کے جانشین کون, تو کچھ یوں فرمایا کہ جو میری حدیث سنے اسے یاد رکھے دوسروں تک پہنچائے, اور اس طرح کی ایک دو روایتیں نقل کی. تو نقل کرنے کے بعد پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہی وہ یہ وہ حدیثیں تھیں. کیا خوبصورت بات دیکھی مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ الرحمٰن نے, بخاری شریف کی شرح جو آپ کی ہے اس کے مقدمے میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. برسوں پرانی میں نے پڑھا, برسوں پہلے اس کا میں نے مطالعہ کیا تھا, تو اس پہ آپ نے حدیث نقل کرنے کے بعد اس طرح کا مضمون مجھے یاد پڑتا آپ نے لکھا ہے کہ یہ وہ اس طرح کی حدیثیں تھیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی, ان کے اندر یہ شوق و جذبہ پیدا ہوا. یہ ایک ایک ماہ کے جو سفر ہوتا تھا ایک حدیث سننے کے لیے, جو ایک ایک ماہ کے سفر ایک حدیث سننے کے لیے, کسی صحابی کے گھر کے باہر لیٹ جاتے تھے, مٹیاں ان کے بدنوں کو بوسا لیا کرتے تھے, اور اتنی جو محنت اور اتنی جو کوششیں کیا کرتے تھے, اب فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیث میں جو یہ جو فضائل بیان ہوئے، خوبیاں بیان ہوئی، یہ دعائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نے سنی، یہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک اسے تر و تازہ رکھے. یہ بھی تو حدیث پاک کے اندر اس طرح کا بھی مضمون ہے، اللہ پاک اسے تر و تازہ رکھے، جو آقا کا ارشاد سنے اسے یاد رکھے، دوسروں تک پہنچائے. اب فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض صدیوں کے بعد کسی وجہ سے جو صحابہ کرام و بزرگوں کی جو قبریں کھلی اور ان کے اجسام، ان کے بدن جو سلامت رہے، یہ سلامتی جو بدن کی تھی یہ اس حدیث پاک کا فیضان اور اس حدیث پاک کی برکتیں ہوا کرتی تھی کہ اللہ پاک قبر میں بھی ان کے بدن کو اور ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے. تو یہ فضائل تو موجود ہیں، مگر دعا آپ یہ کریں، اللہ پاک میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک ان فضائل حاصل کرنے والی جو طالب علم کی جو کیفیت ہے، طالب علم دین اور جو عالم کے جو فضائل ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے، اللہ سے صرف اس کے علم والے بندے، اللہ پاک سے علم والے بندے ڈرتے ہیں، برابر نہیں ہے علم والے بغیر علم والے. قرآن کئی مقامات پر عالم کے علم والوں کے فضائل بیان فرماتا، حدیث میں علم والوں کے، علم دین سیکھنے والوں کے جو فضائل بیان ہوئے. ہم سب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ پڑھ کے ہی آئے ہوں گے، بعض وقت بندہ طالب علم پڑھ کے ہی آیا ہوتا ہے، مگر اس جس کی فضیلت بیان ہوئی اللہ پاک ہمیں اس پہ شامل فرما دے. اور اپنے رب کا ہمیشہ اللہ پاک ہمیشہ اپنے رب کا ہم شکر ادا کرتے رہے. یار میں تو کہتا ہوں روزانہ ایک طالب علم دین پر روزانہ کا کم از کم ایک سجدہ شکر آپ غور کرے تو شاید احساس لگے گا جیسے میرے پر لازم ہے. اگر ہو سکے تو روزانہ، روزانہ کی بنیاد پر آپ کا صبح درجہ ہوا، درجہ ہونے کے بعد آپ کی چھٹی ہوئی، اور چھٹی ہونے کے بعد آپ نے ظہر با جماعت ادا کی. ہو سکے تو روزانہ ظہر کی نماز با جماعت ادا جب آپ کرتے ہیں، ایک سجدہ شکر ضرور کرے، مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے آج بھی مجھے پڑھنے کی توفیق عطا کی، تیرے کرم سے، محض تیرے کرم سے، محض تیری رحمت سے میں آج بھی بستر سے اٹھ کر، معمولات سے فارغ ہو کر، مولا علم دین سیکھنے کے لیے جو میں بیٹھا اپنے درجے میں اور میں آج علم دین کا یہ درجہ حاصل کر کے پڑھ کر جو میں فارغ ہوا ہوں، تیرے نماز زور ادا کیے، مولا اس پر میں آج تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں. صرف ترغیب کے طور پر کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کرے ہماری تو صبح ہو ہی ایسے. ایک صبح کا منظر ہے، وہ ہے تہجد سے شروع ہونا، اور ایسے طالب علم دین جو کہ جامعت المدینہ میں ہی رہتے ہیں، جو گھروں میں رہتے ہیں ان کے وہ بھی اسے فارغ نہیں ہیں، لیکن جو رہتے ہی جامعت المدینہ کے اندر ہیں، سوتے ہی یہی ہیں، ان کے لیے تو تہجد کا موقع حاصل کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد فجر با جماعت ادا کرنا، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اگر روزانہ یہ معمول، روزانہ فجر کی نماز و تلاوت قرآن کریم، یعنی آپ کا جو درجہ شروع ہوتا ہے، یہ درجہ شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اشراق شاش کے نوافل ادا کرے، یہ ایسی روٹین بن جاتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سم ٹائم یہ جو 92 جو آپ کے جو نیک اعمال، یار یہ کیسے ہوگا، یہ بعد وقت جب روٹین میں آ جاتے ہیں، جیسے بے عملی روٹین میں آتی ہے نا، بھی عملی ہماری روٹین کا حصہ بن جاتی ہے، اسی طرح کچھ عرصہ اگر کوشش کرے تو یہ عمل ہماری روٹین کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ روٹین چل رہی ہوتی ہے، تہجد ہے، یعنی آدمی سوتا ہی یہی کہ میں اب اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں، سو کر تہجد نہ پڑھ لو اور پھر اپنے معمولات کروں، اور اد و وظائف پڑھوں، اپنے اسباق کو پڑھوں. بڑا اہم ترین وقت ہوتا ہے، بزرگوں نے، علماء نے اس وقت کو تو بڑا امپورٹنٹ ٹائم لکھا ہے کہ جو چیز آپ کو بعد میں 4 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے، وہی چیز آپ کو اس اوقات میں جو میں تہجد اور فجر کے وقت کے کہہ رہا ہوں، آپ 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہو. کر کے دیکھیں، نہ فرق پڑے تو مجھے کہیے گا. اور پھر قرآن کریم کی تلاوت، اب آپ ناشتہ وغیرہ کر کے، یعنی آپ کے دن کا آغاز ہے نا، اور اگر اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے کا آرام بھی ملتا ہے، پورا پاسبل ہے آرام بھی ملتا ہو بعضوں کو، لیکن اب آپ درجے میں جا رہے ہیں تو جا کر آپ کوشش یہ کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر کے جائے روزانہ، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایک بار پھر مجھے توفیق عطا کی، میرے دن کا آغاز ہے، مولا کریم مجھے علم نافع عطا کر اور مجھے استقامت عطا کر اور میں تیری رضا کے لیے علم دین سیکھوں اور مجھے اس کے صحیح پڑھنے اور اس کی صحیح تبلیغ اور اس کو صحیح اور تیرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر. روزانہ دعا کرتا رہے. ہم دعا سے غافل ہو جاتے ہیں. کیا کمال ہے کہ جس کی ابتدائی دن کی تہجد سے ہوتی ہو اور فجر اور یہ ساری ادا کر کے دعا کر کر اپنے اسباق کی طرف جاتا ہو, درجے میں پڑھنے کی طرف جاتا ہو. اللہ کرے ایسا ہو جائے, لیکن کوشش کرے. یہ نہیں تم کرے گا تو میں کروں گا, یہ کرے گا تو میں کروں گا, یہ کرے گا تو میں کروں گا, ایسا نہیں ہوتا. کوئی کرے کہ نہ کرے میں کروں گا. اور آپ کے کرنے کی برکت سے کتنے اسلامی بھائی کرنا شروع کر دیں گے. اس سے بالخصوص بالخصوص جو بڑے درجے کے طلبہ کرام ہوتے ہیں نا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بڑے درجے کے طلبہ کرام یہ رول ماڈل ہو کسی بھی ادارے. آپ جو اس وقت دور حدیث شریف میں, جب وہ اولا میں تھے تو ان کو یاد ہوگا کہ دور حدیث شریف والوں کو کس نظر سے دیکھا کرتے تھے. آج آپ دور حدیث شریف میں, آج اولا والے اور اس کے بعد والے, پہلے فرسٹ ایئر والے, سیکنڈ ایئر والے, تھرڈ ایئر والے, یہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے, رش بھی کرتے ہوں گے. ایک دن ہم بھی وہاں پہنچیں گے. جیسے آپ سوچتے تھے کہ ہم بھی وہاں پہنچے گا, اللہ نے پہنچا دیا. یہ بھی آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پہنچیں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ پہلی سب دور حدیث شریف والوں سے بھری ہوئی ہونی چاہیے. آپ اس پورے جامعۃ المدینہ میں جس میں آپ پڑھ رہے ہیں, جو دور حدیث شریف جہاں ہے اسپیشلی بات کر رہا ہوں, یا جس بھی جامعۃ المدینہ میں جو سب سے بڑا درجہ ہوگا, کہیں کہاں تک سارے جامعۃ المدینہ میں دور حدیث شریف تو نہیں ہے, لیکن کوئی نہ کوئی میکسیمم کلاس تو ہے ہی نا ہر جامعۃ المدینہ کے. بھائی یہ سب سے بڑی کلاس یہی ہے, ففتھ ایئر ہوگا, سکسٹھ ایئر ہوگا, کوئی نہ کوئی تو سال ہوگا ہی نا جو سب سے زیادہ ہے. انہیں سب سے زیادہ رول ماڈل بننا چاہیے. اور اس طرح کے واقعہ جو ابھی میں نے بیان کیے, اس سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. کہتے یہ کامیابی ہے, یہ کامیاب لوگ, انہوں نے اپنی کامیابی بتائی کہ ہماری کامیابی کیسے ہوئی ہے, ہم کیسے یہاں تک پہنچے ہیں, ہم نے کیسے برداشت کیا اور کیسے اللہ پاک نے ہماری غیبی مدد کی. اس پوری حکایت کو اگر آپ کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں ہے کیا کیا, آپ کو سب سے پہلے بھوک اور تنگ دستی کو برداشت کرنا ملے گا, اور اس کیفیت میں علم دین سے دور نہ ہونا ملے گا. شکوے شکایت نہیں تھی. ہم کہتے بھلے زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. واہ 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 سبحان اللہ, نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہے, زبردست شعر ہے, مزے کو مزہ آ جاتا ہے جب یہ سنتے ہیں. مگر جب ہم اپنی کیفیت دیکھتے ہیں تو آپس میں تبصرے کرتے ہیں, آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں, اور پھر کسی محفل نعت میں بیٹھیں گے یہی شعر ملے گا, یار یہی صحیح ہے, یار یہی صحیح ہے, واقعی یہی صحیح ہے. اپنے اندر صبر پیدا کر, علم دین صبر سے آتا ہے, اور یہ نعمت شکر سے آگے بڑھے گی. صبر اور شکر ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اللہ پاک نے چاہ تو علم دین کی برکتیں نصیب ہوں گی. ایک اور بات جو اس پوری حکایت سے ہمیں پتہ چلی کہ اللہ پاک نے ان کی حالت سے ایک فرشتے کے ذریعے حاکم وقت کو باخبر کر دیا. مدد دیکھی اللہ پاک کی بارگاہ میں, اور پھر ان کی دعا, میں نے کہا دعا کیا کریں, انہوں نے دعا کی. حضرت حسن بن یہ سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تکلیف میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی, بابرکت ناموں کے وسیلے دیے. اللہ پاک نے جنت سے فرشتہ بھیجا ان کی مدد کے لیے, وقت کے حاکم کو جھنجھوڑا گیا ان کی مدد کے لیے, وقت کے حاکم کے دل میں ڈالی گئی ان کی مدد کے لیے. دلوں میں ڈالتا کون ہے؟ اللہ پاک. میں بڑی پیاری بات ایک پڑھ رہا تھا, بہت برسوں پرانی ایک بات میرے یاد آ رہی ہے. پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت واقعہ کچھ اس طرح کا تھا, لبے لباب ہے کہ ریایا بڑی پریشان تھی. تو ریایا نے اپنے حاکم سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی ریایا کے ساتھ کرتے تھے, تم ہم سے ایسا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ تو بالکل ایسا ہونا چاہیے تم اس وقت کی رعایا جیسے عمل کرنا شروع کرو تو ہم بھی تمہارے ساتھ ایسی شفقتیں کرنا شروع کر دیا کریں گے۔ حکمرانوں کے دل اللہ پاک کے دستے قدرت میں ہے، جب رعایا اپنے رب کی اطاعت اور اپنے رب کی فرما برداری کرتی تو اللہ پاک ان پر پھر اسی کے مطابق حکمران مسلط فرما دیتا ہے۔ اور یہ روایتیں ہم پڑھتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینا بند کر دو گے اور برائی سے منع کرنا بند کر دو گے تو تم پر اللہ پاک ایسے حکمران مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کرے گا۔ تو رعایا کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ وہی مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا وہی ہے، لوگوں کے دل اللہ کے دستے قدرت میں، جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ رحم کون ڈالتا ہے ماں باپ کے دل میں؟ اللہ ڈالتا ہے۔ کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھ کر رحم کرتا ہے تو رحم کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ کوئی مقروض ہوتا ہے اس کو قرضہ مل جاتا ہے، جو قرضہ دینے والا اس پر رحم کر کے قرضہ دیتے، رحم کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا اس کے دل کے اندر۔ پھر ہم اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر گزاری کی طرف جانا چاہیے اور اپنی حالت کو ہمیشہ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے طلبہ کرام، کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم فرض نمازوں کے بعد تک دعا نہیں کرتے، ہاں کبھی اوپر آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر سب یاد بھی آتا ہے، اور بالکل اس واقعی یاد آتا ہے، ساری دعا ہی دعا ہوتی ہے اس وقت، دعا کرتے رہے۔ ہر طالب علم دین میں تو جنرلی ہر مسلمان کے لیے یہ بات ہے، ہر ایک کے لیے یہ بات ہے، دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، ہر وقت دعا کرتا رہے، اور دعا میں کوششیں کرے، دعا میں تھوڑی رغبت پیدا کرے، دل لگائے دعا کے اندر۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میرے پیارے طلبہ کرام، دعا ادعونی استجب لکم، کتنی خوبصورت بات میرے رب نے ارشاد فرمائی، اور میرے بندوں سے کہہ دو جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ مجھے پکارتے تو میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے کتنے قریب ہے، اور اللہ پاک جو پریشان اور مضطرب قلب ہوتا ہے اس کی دعا جلد قبول فرماتا۔ ایک بزرگ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے، بڑے مریض بڑے پریشان حال تھے، بزرگ کہتے ہیں، عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا حضرت دعا کریں میں بڑا پریشان ہوں، تو حضرت نے کہا کہ میں نہیں تم دعا کرو، انہوں نے آپ دعا کریں، بولا تم دعا کرو، اللہ فرماتا ہے اللہ پاک مضطرب قلب کی دعا زیادہ جلدی قبول فرماتا ہے، تم دعا کرو، آپ نے دعا اس سے کروائے، قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان کی، تم دعا کرو، دعا کیا کرے۔ جو احسن الویار آدابی دعا نے اعلی حضرت کے والد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ہے، مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے، یہ دعا میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن چلا ہے تو میں چلو اب چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جو دیکھا جاتا ہے کہ دعا سے کس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، اور دعا کیوں نہ کرے یار، اپنے رب سے دعا نہ کرو تو کس سے کرو، وہ قادر مطلق ہے، وہ مجھ پر رحم فرمانے والا ہے، اسی نے تو مجھے راستہ دکھایا ہے کہ میں اس کا دین سیکھوں، قرآن سیکھوں، حدیث سیکھوں، وہی تو صبر دینے والا ہے، وہی تو استقامت دینے والا ہے، استقامت کو اور تھوڑی دے گا، استقامت اللہ دے گا، علم نافع کون دے گا؟ اللہ دے گا، علم کی برکت کون دے گا؟ اللہ دے گا، ہم اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ مولانا نقی علی خان اللہ رحمہ کی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے، کیا کمال کا حاشیہ ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی علمیت کو سمجھنا چاہتا ہے تو احسن الویہ علی آدابی دعا پڑھے۔ بڑی کم عمری میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اپنے والد ماجد علیہ رحمٰن کی اس کتاب پر حاشیہ لکھا، اور اتنا عالی شان حاشیہ لکھا، کیا بات ہے، اور اس میں اتنی اضافہ کیا، اتنا اضافہ کیا عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم دین کو بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے کیسا علم دین عطا کیا، اللہ پڑھنے کی توفیق دے، یہ اردو میں بھی ہے، یہ ہے اردو میں بیسیکلی، لیکن اس کو مزید آسان اور اس کی تسہیل کر کے جو مقتدی المدینہ نے شائع کیا اس کا نام ہے فضائل دعا۔ میں تو کہتا جو دعا کون نہیں کرتا، ہر دعا کرنے والے کو تو یہ کتاب پیدا ضرور پڑھنی چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دعا ایک بات ہے جس کا مجھے خلاصہ یاد رہ گیا، اور بڑی ایمان افروز وہ جملہ ہے، اگر دعا کوئی دل سے سنے، کہ آپ لکھتے ہیں کہ دعا مانگنے والے دعا کرتے کرتے دعا جس سے تو کر رہا ہے، تو جس سے دعا کر رہا ہے اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں اتنا کھو جا کہ تجھے یہ بھی یاد نہ رہے کہ تجھے چاہیے کیا، تو اتنی تجھے دعا کی لذت مل جانی چاہیے، اس کے ذکر اور اس کی محبت میں کھو جانی، یہ معرفت الہی کی بات کی جا رہی ہے، یہ اللہ پاک کے ذکر کی بات کی جا رہی ہے،
اللہ پاک کے قرب کی بات کی جا رہی ہے. ایک طالب علم دین اپنے رب کا قرب نہیں پائے گا, کیونکہ علم دین کی تو بنیادی ہے معرفت الہی, کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تو علم دین حاصل کر رہا ہے وہ. اور دعا میں بندہ اپنے رب کے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے, اس کی رحمت کے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے. جو اپنے سر کو جھکا کر آنکھوں کو نیچی کر کے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے, اور اس کا رب جانتا ہے میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے, میرے بندے کی حالت کیسی ہے, اس کے گھر کی حالت کیسی ہے, اس کی اپنی کیفیت کیسی ہے. اور پھر اللہ پاک اسے استقامت کی نعمت سے مالا مال فرم. سب سے اہم دو تین چیزیں طلبہ کرام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر ایک استقامت, مجھے استقامت مل جائے کسی صورت میں. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, وہ بھی پڑھ رہے تھے, تو کبھی انہوں نے ماضی کی میں بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا یار دل نہیں لگ رہا, جا نہیں پا رہا ہوں, چھٹیاں ہو رہی ہیں, کیا کرو؟ میں نے کہا یار پڑھے رہنا, یار چھوڑنا مت, چھوڑنا مت, اللہ نے چاہ تو ایک دن اب فارغ ہو ہی جائیں گے. تو شکر ہے اللہ کا وہ بھی ڈٹے رہے, پڑھتے رہے, کہتے گرتے پڑھتے 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 آخر کار, اگر مطلب بندہ ٹرین کی آخری ڈبی آخری ڈبے کے آخری سیٹ پہ بیٹھا ہے تاکہ پلیٹ فارم پر, تو پھر وہ بھی پہنچتا ہی ہے نا, نہیں پہنچتا رے, وہی جاتا ہے جو گاڑی سے اتر جاتا ہے, گاڑی سے اترنا نہیں ہے. اسی طرح جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا, اس میں ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلی کہ جب تمام اسباب ختم ہو گئے تو اللہ کریم نے خواب کے ذریعے مدد کا سامان کیا. اس کو کہتے غیبی مدد, غیبی مدد ہوتی ہے, اور اس کا انتظار کرے کہ میری غیبی مدد ہوگی. جو قند ذہن ہوتے ہیں نا, جن کو ایسا لگتا ہے کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں, رویا میں رب کی بارگاہ میں, یار روئے کون ہے جو دماغ کی گرے کھولے گا, کون ہے جو سمجھنے کی صلاحیت دے گا, کون ہے؟ قلب کی گہرائی سے آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ, میرا اللہ ہے جو میرے دماغ کی گرے کھول دے گا, میرے سینے کو کشادہ کر دے گا, مجھے سمجھنے کی صلاحیت دے دے گا. جب وہ نابینا کو ایسی صلاحیت دے دیتا ہے جو انگلی کے ذریعے علم حاصل کر کے قرآن کریم یاد کر لیتا ہے, کون ہے جو اسے یہ صلاحیت دیتا ہے, کون ہے جو اسے اتنی قوت دیتا ہے, کون ہے جو اسے اسے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ اللہ ہے. روئے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں, اتنے طلبہ کرام ہیں پڑھ رہے ہیں, ملائکہ کریم مجھے بھی توفیق دے. کبھی غفلت میں پڑ گیا ہے, یا اللہ نہ کرے گناہوں میں پڑ گیا ہے, یا اللہ نہ کرے کوئی اور اس کو پرابلم ہو گیا ہے, جاتے کیوں ہو یار, جائے کیوں طالب علم دین, جائے کیوں؟ میں اپنے رب سے دعا کروں گا, میں اپنے رب سے کل عرض کروں گا, میرا رب میرے لیے دروازے کھولے گا. جی ہاں, ہمارا رب قادر مطلق ہے, اسی نے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ کھولا تھا. کس نے راستہ کھولا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہمارے رب نے راستہ کھولا, سمندر دو حصے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ان کے ساتھی جو تھے نکل گئے, اور فرعون کے لیے وہی سمندر بند ہو گیا, غرق ہو گیا. وہ کون کرتا ہے؟ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی کرنے والا کون تھا؟ اللہ. ابرہا کے لشکر ہاتھی کے لشکر میں ابابیل کے ذریعے اس کو ہلاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے میرا, میرا رب ہے. میں اسے دعا نہ کروں, میں اسے عرض نہ کروں, اور میں چھوڑ کر چلا جاؤں کہ میرے گھر کے حالات ایسے تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں, میرے پر پریشر ایسا ہے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں, میں پڑھ نہیں پاتا میں چھوڑ کر چلا جاؤں, میرے گھر کے حالات کون بدلے گا؟ اللہ. میرے ماں باپ کو سلامتی سے کون نوازے گا؟ اللہ. مجھے استقامت کون دے گا؟ میرا اللہ. میں اس سے دعا تو کروں, سے عرض تو کروں, مولا میں بھی تیرا بندہ ہوں, میں جانا نہیں چاہتا پڑھائی چھوڑ کر, مجھ پہ کرم کر دے مولا, میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں, تیری رضا کے مطابق حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور حاصل کر کے میں تیرے دین کا ڈنکا بجانا چاہتا ہوں, تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں تیرے ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ جو تیرے دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے گئے. مولا مجھے اس دنیا کی خاک کے حوالے نہ کر, مجھے تو تیرے دین کے لیے قبول فرما. راستہ تو اللہ کھولے گا, خود اس طالب علم پر دیگر طالب علم رش کریں گے کہ کیا بات ہے, یہ بیٹھے بیٹھے تمہاری قسمت کیسے جاگ گئی؟ وہ کہے گا مجھے بھی نہیں پتا, بس میرے رب سے دعا کرتا ہوں, میرے رب نے میرے لیے راستے کھول دیے, مجھے استقامت دے دی, میرے رب نے استقامت دے دی, میں غربت سے پریشان تھا, اللہ پاک نے مجھے غنی کر دیا, میرے دل سے مال کی محبت میرے رب نے نکال دی. مطلب دعا کرے اپنے رب کے حضور. میرے تمام طلبہ کرام، اساتذہ کرام، جتنے بھی میرے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہے ہیں، دعا کرو یا اللہ، کرو دعا، کرو دعا کرو اللہ سے، دعا کرو، رو رو کر دعا کرو. سوچیے اللہ رحم کرنے والا ہے، ماؤں سے بڑھ کر اللہ رحم کرنے والا ہے. جب بندہ روئے اپنے رب کے حضور تو اللہ پاک اس پر بڑی رحمت کی نظر ڈالتا ہے، وہ کرم کر دیتا ہے. اور اچھا دعا اگر ہم نے کی بھی اور اس دعا میں روئے بھی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو یہ دعا کی تو یہ دعا کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اگر آنکھ سے آنسو نکلا تو یہ آنکھ سے آنسو نکلنے کی سعادت کس نے عطا کی؟ یہ اس کو عاجزی کہتے ہیں. مولا میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں بے بس لاچار تیری رحمت کا محتاج ہوں. تو چاہے گا تو میں پڑھ سکوں گا، تو چاہے گا تو میں آگے بڑھ سکوں گا، میں تیرے سپرد ہوں. میرے مولا مجھے اس علم دین کی نعمت سے دور نہ فرمانا، اور میرے دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، میرے ذہن کو کھول دے، مجھے کشادگی عطا فرما دے کہ میں پڑھوں تو مجھے یاد ہو جائے. دعا کر لیا کرو یار، دل سے لیا، درجے میں بھی کبھی پھنس جاؤ تو دعا کر لیا کرو. میں تو یہی مشورہ دوں گا آپ کو، یا اللہ بچا لے، میں صحیح بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص آ رہا تھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، دیکھا دور سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے. ویسی آپ کی ہیبت تھی، آپ کا جلال تھا. اسے دور سے دیکھا، کہ یہ تم سے پوچھے کہ بتا بوتل میں کیا ہے؟ بوتل میں تھی شراب، اب کیا کرو؟ وہی دلی دل میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ پاک مجھے تیرے بندے عمر کے آگے شرمندہ نہ کرنا، میں توبہ کرتا ہوں مولا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. ابھی یہی چل رہی ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ آ گئے قریب، فرما بتا اس بوتل میں کیا؟ کہا سرکہ. بتا سرکہ ہے، نکالا تو وہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو سرکہ بنا دیا. کتنی دیر لگی؟ اچھا ایسے کتنے واقعات، کتنے واقعات سنا دو. میرا بیان اتنی دعا پر چلتے 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 شاید میں آپ کے دنوں کے دن لے جاؤں. اتنے واقعات قبولیت دعا کے، اللہ اپنے بندے کی دعا کیسے قبول فرماتا ہے؟ لمحوں میں بدل دیتا ہے اللہ پاک، دلوں کو بدل دیتا ہے، ذہنوں کو بدل دیتا ہے. اللہ ہی ہے استقامت دینے والا. جو طلبہ کرام ہیں جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے، اللہ پاک نے جنہیں دیا ہے، جو پڑھ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان طلبہ کرام کو جو طالب علم ہیں جو نہیں پڑھ پا رہے، ان پر آپ جا کے شفقت کریں. بعضوں کا شرما حضوری میں نہیں آ پاتا، آپ ان پر ہنسے نہیں. اگر آپ میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو وہ بھی تمہارے رب نے تمہیں دی ہے، اگر عقل ہے تو اللہ نے دی ہے. اور ایک طرح سے اس عقل کا اور اس سمجھداری کا شکر بھی یہ ہے، ایک شکر کا پہلو ہے کہ ہم اسے اس کے لیے خرچ کریں جو نہیں پڑھ پا رہے. میں ہوں نا آپ کو کیا پرابلم ہے؟ امام غزالی علیہ رحمٰن نے بڑی خوبصورت بات دیکھی کہ اللہ پاک نے اپنے کئی بندے جنہیں اللہ پاک نے مشہور کیا، ان کو شہرت اللہ نے دی، وہ شہرت کے پیچھے گئے نہیں. ان کو شہرت اللہ نے دی کہ وہ اللہ پاک کے دین کو عام کرتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے. اللہ پاک نے ان کی محبت ہے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے، وہ شہرت کے پیچھے گئے نہیں. اولیاء کرام تھوڑی شہرت کے پیچھے جاتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے. اور آج تو شہرت کے لیے باقاعدہ اتنا بڑا پلیٹ فارم موجود ہے سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا پر آپ ویڈیو بنا کر آپ اپلوڈ کر دو اور آپ سوچو کہ کسی کوئی دیکھے گا نہیں تو بھی ڈالے گی ہوتی، کوئی دیکھے گا نہیں تو. اور بعض اوقات ایسی احمقانہ ویڈیوز بناتے ہیں. جی ہاں، یہ امامے والوں کی بات کر رہا ہوں، داڑھی والوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے ساتھ ٹائٹل لگے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسی احمقانہ ویڈیو بناتے ہیں کہ سر پر ہاتھ تک کا بندہ بیٹھے کہ اللہ خیر کر اس کو کیا ہو گیا ہے، کیمرہ دیکھ کر اس کی عقل کہاں چلی گئی، سمجھداری کہاں چلی گئی، ذہانت کہاں چلی گئی، یہ کیا بنا رہا ہے، یہ کیوں بنا رہا ہے، یہ اچھا یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں بنا رہا ہے. نتیجہ آپ کو یہی ملے گا. ہم کو بھی آنا ہے، ہم کو بھی لوگ پہچانے، چاہے کسی بھی نام سے پہچانے، کسی بھی عنوان سے پہچانے، ہمیں دیکھ کر کچھ بھی نیچے لکھ دیں، لیکن آئے تو آنا تو پڑے گا بھیا. نہیں آؤ گے تو جیو گے کیسے؟ تمہارا ویڈیو نہیں، تمہارا یوٹیوب پہ تم نہیں ہو، تم فیس بک پر نہیں ہو، تم فلاں پر نہیں ہو، تم واٹس ایپ پر نظر ہی نہیں آتا ہے، کدھر ہے کدھر. ہاں آتا ہوں، آوے کہ نہیں آوے، بنانا آوے نہیں آوے، بولنا آوے نہیں آوے، ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن یار لوگ کیسے پہچانیں گے؟ اور اس چیز نے ہمارے کئی طلبہ کرام کا بہت نقصان پہنچایا. میں تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا
کہ آخر یہ موبائل فون کے نقصانات کیا کیا ہیں. میں اس پر ریسرچ کر رہا تھا. ہم کہتے ہیں موبائل فون کے بڑے نقصانات ہیں, موبائل فون کے بڑے نقصانات ہیں, موبائل فون کے بڑے نقصانات ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ موبائل فون کے نقصانات بیسیکلی ہے کیا, خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں علم دین حاصل کرنے والے, میں ان کے تعلق سے الگ پڑھ رہا تھا کہ آخر انہیں موبائل کتنا نقصان پہنچاتا ہے. تو میں نے چند چیزیں جو پڑھی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں اپنی عقل و سمجھداری و ذہانت کے مطابق. میں نے سب سے پہلے تو وہ مشہور سی چیز ہے, کوئی نئی چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی, وہ ہے وقت کا ضیاع, تضییع اوقات جس کو کہتے ہیں, وقت کا ضائع ہونا. اس پہ شاید آپ کو ویسا لگے گا کہ یار یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے, یعنی اور ایک طالب علم دین کا عام لوگوں کے مقابلے میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اور آپ کی جو عمر ہے, آپ کی جو جوانی ہے, آپ کی جو نوجوانی ہے, آپ سے جو امت کی امیدیں وابستہ ہیں, آپ سے جو آپ کے ماں باپ کی امیدیں وابستہ ہیں, آپ سے جو آپ کے استاد کی امیدیں وابستہ ہیں, اور آپ سے جو آپ کی تنظیم کی امیدیں وابستہ ہیں, آپ کا اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کتنی امیدیں وابستہ ہیں. اور ایسے تھوڑی کالی کہ یہ آئے گا اور 8 سال پورے ہو جائیں گے اور ہاتھ سر پر امامہ باندھ دیا, دستار ہو گئی, ہاتھ میں سند آ گئی. پھر اس کے لیے تو میرا خیال اس کے لیے تو پڑھنا بھی, آپ اس کے لیے پڑھ بھی نہیں رہے ہوں گے. سند کا عالم بننے کے لیے تو ہم نہیں پڑھ رہے ہوں گے, آپ تو علم کا عالم بننے کے لیے پڑھ رہے ہوں گے. سند کا عالم بننے کے لیے کیوں پڑھیں گے یار؟ اور 8 سال سند کا ہی عالم بننا ہے تو پھر 8 سال محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مل جاتی ہے بھیا, یہ بھی مل جاتی ہے. امامہ کسی بھی عنوان پر آ جائے گا اور ردا پوشی کسی بھی عنوان پر ہو جائے گی, لیکن علم کا عالم بننے کے لیے تو یہ جو توقعات وابستہ ہیں طالب علم دین سے, اسپیشلی میں جامعہ المدینہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں, یہ چھوٹ کم نہیں ہے. امت کا جو حال ہے بے حال ہے, جو معاشرے کا حال ہے بے حال ہے, عقائد پر نظریات پر جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں کہ نہ جانا, بے عملی کا جو اس وقت ماحول ہے کہ نہ جانا, جو طوفان بدتمیزی ہے کہ نہ جانا, دنیاوی تعلیم کے نام پر جو کچھ تباہی آتی ہے کیا نہ جانا, میڈیا کے نام پر جو تباہی آتی ہے نہ جانا, کیا یہ پتہ نہیں ہے؟ اور ان سب کے لیے جہاں پر بہترین مبلغ اور عالم تیار ہوتے ہیں جامعۃ المدینہ ان میں سے ایک ہے. تو آپ سوچئے کہ کتنی توقعات کتنی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں. اور خود آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے, کیا میں وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کیا میرے ماں باپ نے جو مجھے یہاں بھیج کر میرے والد صاحب کمپرومائز کر رہے ہیں, اگر میں گھر پر ہوتا تو والد صاحب کو کم از کم مہینے کے 25-30 ہزار روپے کما کر تو دے رہا ہوتا, مگر میرے والد صاحب کو میرے 25-30 ہزار یا 40 ہزار پر نظر نہیں ہے. میرے والد صاحب کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے, وہ وہاں پر محنت مزدوری کر کر یا کسی بھی طرح سے کمپرومائز کر. کیا ماں نہیں چاہتی کہ میں اپنے لگتے جگر کی روزانہ اس کو دیکھتی رہوں, اس کے ساتھ بیٹھوں, اسے دو باتیں کروں؟ لیکن ماں قربانی دے رہی ہے کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے. آپ کے خاندان آپ سے امیدیں لگا کر بیٹے کی عالم دین بن جائے گا اور زبردست عالم دین بنے گا, اعلی حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس تعلیمات کو عام کرنے والا بنے گا اور جامعۃ المدینہ میں پڑھ کر دعوت اسلامی کے مبلغ بنے گا, مدنی بنے گا اور دنیا بھر میں سنتوں کے اور دین کے کام کا ڈنکا بجائے گا. یہ توقعات اگر کوئی رکھتا ہے ہم سے تو کیا وہ رکھنے کا حق نہیں رکھتا؟ ہم نے خود طالب داخلہ لے کر ہی کہا ہے کہ مجھ سے امید رکھو, انشاءاللہ میں آؤں گا ایک دن پڑھ کر, اور آ کر اللہ نے چاہا تو میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا, بلکہ آپ کی امیدوں سے بڑھ کر انشاءاللہ دین کی خدمت کروں گا. میں دنیا کے چپے چپے میں جاؤں گا اور جہاں کوئی نہیں جاتا انشاءاللہ وہاں جاؤں گا. مجھے مال کی اور شہرت کی حوس نہیں, مجھے اللہ پاک کا دین پھیلانا ہے. میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان ہوں, اسی لیے نمازی. یا تو ایسا پڑھوں گا کہ کچھ لکھ کر جاؤں, یا ایسا کروں گا کہ میرے بارے میں لکھا جائے گا. ایسے ہی نہیں زندگی گزاروں گا, ایسے ہی نہیں زندگی گزار دوں گا. 8-8 سال 9-10 سال ایسے ہی نہیں گزار دوں گا کہ 10 سال 8 سال پڑھنے کے بعد بھی سوچوں یار اب کیا کروں. اور اللہ کے بندو آج فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. 8 سال 10 سال پڑھنے کے بعد بھی کوئی سوچتا ہے کہ اب کیا کروں؟
गाड़ी लेकर रोड पे जाकर कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, गाड़ी चला रहा हूं पता नहीं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ जाना है आज आपको? अरे भाई आपको तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए था कि मैंने कहाँ जाना है। या तो गाड़ी सड़क पर ले आए, रोड पर ले आए, कभी रुक रहे कभी चल रहे, पीछे ट्रैफिक भी जाम कर दी है। ऐसे ड्राइवर को पूछो भाई कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सड़क पर घूम रहे हो, पेट्रोल भी जल रहा है, वक्त भी जल रहा है, जाना कहाँ है? या पता नहीं जाना कहाँ है, चल रहा हूँ, गाड़ियां जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। कभी ऐसा देखा है?
आज आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना, पता क्या होना चाहिए, पता है हकीकत तो ये पता है। आप दोहरा हदीस शरीफ में आते तब आपको टेंशन शुरू हो जाती है। आपको पता है कि मैंने एक अच्छा आलिम दीन बनना है, बस पता है मुझे एक अच्छा आलिम दीन बनना है, और जब मेरा दरस निजामी पूरा हो और जब मैं तदरीसी टेस्ट दूं तो बेहतरीन नंबर से मैं पास होकर दिखाऊंगा। अगर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में तखसुसुल फिक का टेस्ट हो तो वहां पर मैं सबसे अच्छे नंबर में पास हो जाऊंगा। अगर तखसुसुल हदीस का टेस्ट होगा इंशाल्लाह वहां मेरा सबसे अच्छे नंबर मेरे हुआ करेंगे। तखसुसी दावा में अगर मुझे जाना हुआ तो इंशाल्लाह वहां से मेरा मुतालबा होगा, मुझे ये तालिबे इल्म चाहिए, मुझे मैं ऐसा पढ़ना चाहता हूँ, मैं ऐसा। तो क्या ये आम नहीं है? बेहतरीन मस्जिद से मेरे नाम की इंशाल्लाह डिमांड आएगी कि यार मुझे ये चाहिए कि इसकी इमामत बहुत अच्छी है, इनकी खैरात बहुत अच्छी है, इनका इल्म बहुत अच्छा है, इनका बयान बहुत अच्छा है। दावत इस्लामी ने जो अंदाज दिया उनवानात का, दावत इस्लामी जो अंदाज दिया बयानात का, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इसी तरह बयान करते हैं। हमारे मस्जिद के नमाजियों को ऐसे इमाम की जरूरत है जो इनके जुमला मसाइल को समझता हो, इनके घरेलू मसाइल इनके बयान से हल होते हों, इनके इज्तिमाई और माशरती और माशी मसाइल इनके बयान से हल होते हों, बे नमाजी इनका बयान सुनकर मस्जिद में आकर नमाजी बन जाता हो। ऐसे कई इमाम दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह जिनके वजूद की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। आपको पूछे यार मैं क्या करूं, मैं क्या बनूं, ये है ना, और कंपटीशन बहुत है, ये भी बता दूं मैं। इसमें तो जो जितनी ज्यादा कोशिश करेगा उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। अब आप बताइए कि इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा विजन है, और ये बढ़ावा मोबाइल पर मुस्कुरा रहा है, मोबाइल पर बहुत मुस्कुरा रहा है, तुझे देखकर रोना आ रहा है। अब मुस्कुरा रहे हो मोबाइल पर, आपको देखकर रोना आ रहा है। अब मोबाइल निकाल कैसे सकते हैं इन हालात के अंदर, कि जबकि इतना बड़ा मतलब के मकसद आपके जहन के अंदर है। वे आपको बताऊं, पिछले दिनों आउट ऑफ पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के बाहर एक इदारे में भी गया। अब यकीन माने ना माने, उस इदारे में ये उसूल है कि मोबाइल फोन किसी तालिबे इल्म के पास नहीं, किसी भी तालिबे इल्म के पास मोबाइल फोन नहीं है। मैं देखता रह गया, कहा नहीं हमारे रूल है मोबाइल फोन नहीं होगा। मैं इनके मोबाइल नहीं, बुरा फोन ही नहीं है, हमारे फोन अलाव ही नहीं है। हाँ मैं इसी जमीन की बात कर रहा हूँ, मैं चांद पर नहीं गया था, चांद पर तो पता नहीं कब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैं इसी जमीन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बाहर की बात कर रहा हूं, उनको इल्मे दीन सिखाया जा रहा था इनकी बात कर रहा हूं मैं। एक भी तालिब इल्म के पास मोबाइल फोन अलाव ही नहीं है, मोबाइल फोन अलाव ही नहीं है। आपको पता है इनको मोबाइल फोन हफ्ते में एक बार मिलता है। क्या यार ये सही काम किया आप लोगों ने, कमाल का काम किया, ये तो आपने बहुत बड़ी खैर ख्वाही की है तलबा कर आपके साथ, आपने इनसे मोबाइल फोन ही ले लिया। और मोबाइल फोन अगर आपसे ले लिया जाए तो आपको थोड़े दिनों के लिए लगेगा कि मेरे सर के लिए तकिया निकाल लिया, मेरे ऊपर से चादर खींच ली, अब मैं सोऊंगा कैसे, मैं जीऊंगा कैसे। मगर एक हफ्ते के बाद जो जीने का लुत्फ आएगा ना, फिर आपके काश के ये मेरे से पहले ले लिया जाता। अगर ये जहन बन जाए ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं इससे फायदा नहीं उठा रहा, ये मुझे लॉस दे रहा है। मैं इसकी जगह किताब पढ़ता तो मैं बहुत आगे निकल जाता। एक तो ये वक्त जाया होता मोबाइल से, नंबर दो याददाश्त तो तवज्जो में कमी आ जाती है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली साबित है जो मैं कह रहा हूं। जी हाँ, मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल और मोबाइल फोन का जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा होता है, मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूं, ये हाफजा कमजोर करता है, तवज्जो बटा देता है। और तवज्जो बटे कैसे नहीं, हर थोड़ी देर के बाद तो नोटिफिकेशन याद आती है, बात तो कोई और याद ही नहीं आती। सबक कहां से याद करेगा, मोबाइल फोन में अजीब व गरीब किस्म की अभास है, अजीब व गरीब किस्म के प्रोग्राम है, अजीब व गरीब किस्म की वीडियोज आ जाती है, कोई रेलिवेंट नहीं है, कोई मुझसे मुतालिक नहीं है, कोई ये वीडियो देखकर ना मेरी सर्फ मजबूत हुई, ना नहू मजबूत हुई, ना उसूल तफसीर मैंने मजबूत की, ना मैंने कुरान मजबूत किया, ना मैंने तिलावत मजबूत की, कुछ भी तो नहीं किया मैंने मोबाइल से। भाई क्या हुआ,
آپ کا ایک ڈیڑھ گھنٹہ موبائل پر نکل گیا مجموعی طور پر پورے دین کے اندر. کبھی پوچھا اپنے آپ سے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو میں نے موبائل کو دیا, آدھا پونا گھنٹہ دیا, مجھے آج ملا کیا موبائل سے؟ پتا چلا جو تھا وہ بھی تھوڑا بہت لے گیا موبائل فون. یادداشت پہ کمی آتی ہے, توجہ بڑھتی ہے موبائل فون کی وجہ سے. نمبر دو, روحانی کمزوری. اسپرچولیٹی بہت زبردست طریقے سے متاثر ہوتی ہے, کیونکہ اس میں گناہ لغویات بھی آتے ہیں. اگر یہ اپنے موبائل فون میں گناہ یا لغویات اور فضولیات میں مبتلا ہو گیا ہے, آپ بتائیں, آپ تو علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کرام ہیں, کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ چیزیں سب سے زیادہ روحانیت کو ڈیمیج کرتی ہیں, روحانیت کو متاثر کرتی ہیں, پاکیزگی کو کھا جاتی ہیں. اور جب روحانیت اور پاکیزگی جیسی عظیم شے اگر مجھ سے چلی گئی یا کم ہو گئی, تو علم دین کا نور اور علم کا علم نافع مجھے کہاں سے ملے گا؟ یہ موبائل فون کے نقصانات ہیں. برکت کا چلا جانا, آپ بیٹھے بیٹھے بیٹا کو لے گئے, یار اتنی دیر ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلے گا موبائل آپ کا وقت آ گیا. گناہ برے فضولیات اور ان ریلیونٹ میں سب ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوں. گناہ برا کوئی بھی چیز شیطان ہے یار. آپ ابھی تو دعویٰ نہیں کر سکتے نا کہ میں شیطان سے بچا ہوا ہوں. اور جو شیطان سے لڑائی کرنے پر تلا ہوا ہے, شیطان اس کو تو زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے. موبائل کا ایک اور نقصان, تنہائی, بار بار تنہائی لینے کا دل کر رہا ہوتا ہے, کہیں بیٹھنے کا دل نہیں کرے, یار موبائل لے کر سائڈ میں چلا جاؤ, موبائل لے کر سائڈ میں جاؤ, کچھ دیکھنا ہے, کچھ دیکھنے کو دے, اور اس کے سامنے نہیں دیکھ سکتا. قرآن کی تلاوت ہو تو چلو سامنے بھی سن لو, کوئی اور چیز تو سامنے, اس کو پتا چل جائے گا میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں یار اس کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا. غور کریں یہ کیوں ہے ایسا. تنہائی کی طرف جانے کا دل ہوگا, کم ہمتی پیدا ہوگی اور سستی پیدا ہوتی ہے. یہ موبائل فون کے سائڈ ایفیکٹس ہیں. نیند پوری نہیں ہوتی. علم دین کا نور بجھنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھیں پیارے طلبہ کرام, سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اسپیشلی جو طالبات ہیں وہ سمجھیں, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں موبائل سے, صحت متاثر ہوتی ہے موبائل سے. یہ سارے سائڈ ایفیکٹس ریسرچ میں بیان ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے, اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات. آپ لوگوں کو نفع ہے بھی کہ نہیں ہے, میں نہیں کہتا نفع نہیں ہے, لیکن نفع والے کام ہم کرنے جیسے کہ نہیں ہے, پوزیشن میں نہیں ہے نا. ابھی آپ کا کام کتاب میں رہنا ہے, موبائل میں رہنا نہیں ہے. موبائل تشویش پیدا کرے گا, کتاب علم نافع پیدا کرے گی. موبائل دماغ کے اندر گندگی لا سکتا ہے, کتاب انشاءاللہ دماغ میں حسن زن پیدا کرے گی. وہی بات چلی تھی شہرت سے, بات چلی تھی سوشل پلیٹ فارم سے, یہ بالکل میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. اتنی بھرمار ہے, بھرمار ہے, بھرمار ہے. ادھر گیا تو بنایا, ادھر گیا تو بنایا, ادھر گیا تو بنایا. سب کو لگے وی, میرا وی لوگ چلنا چاہیے. ارے بھیا کہاں کا وی, کہاں کا لوگ, کہاں کیا ہو گیا ہے؟ آپ اب اس کے لیے نہیں ہیں. کسی نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, کیوں دکھانے کے پہ تلے ہوئے ہو؟ اب پڑھیں اس وقت, پھر آئیں گے آپ کے پاس. یہ کیمرہ ہے نا, لوگ اس کیمرے کے سامنے آنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ کیمرہ ان کے پاس جانا چاہتا ہے. آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ آپ کیمرہ ڈھونڈو کہ کیمرہ آپ کو ڈھونڈے؟ کچھ لوگوں کو کیمرہ ڈھونڈتا ہے, یہ وہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیمرہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی لوگ جانے, ہمیں بھی لوگ پہچانے. آپ کو لوگ ویڈیو کی وجہ سے نہ پہچانے, لوگ آپ کو آپ کے علم اور آپ کی معرفت اور آپ کے علم دین کی اور اسلام کی خدمت کے نام پر پہچانے. اللہ پاک ہمیں بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے. اور یہ موبائل بے عملی کی طرف لے کے جاتا ہے. یقین مانے اتنی گلیمرائز ہے موبائل کے اندر. پچھلے دنوں بھی اس ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ موبائل دیکھ کر ایسا لگتا ہے اور یہ بھی ہونا چاہیے, میرا ایسا بھی ہونا چاہیے. اب اس میں ہمارے لباس کی سادگی کو ختم کیا میڈیا نے. ماحول جو بدل, ماحول کے بدلنے میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, ویڈیوز کا بہت بڑا کردار ہے. پہلے یہ نظر نہیں آتے تھے, اب تو ویڈیو نظر آ جاتے, اور ایسا بنوں گا میں, ایسا کیوں بنے گا. ایسا بننا چاہیے تو ہے نا, ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا, ہم ایسے بنیں گے نا, ہم ان کے انداز کو اختیار کریں گے, ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے. اور جو نہیں کر رہا ان کی سنت و عمل, وہ ہمارے لیے ماڈل کیسے بن گیا, وہ آپ کو کیسے اس پہ کشش نظر آئی؟ کشش تو ایک عاشق رسول کو کشش تو وہاں نظر آتی ہے جہاں مصطفیٰ کریم کی سنتیں نظر آتی ہیں اس کو. یہ تو عشق رسول کی بات کر رہا ہوں میں آپ. تو یہ بے عملی کی طرف چیزیں لے کے جاتی ہے, اور ہمیں بے عملی کی طرف نہیں جانا ہوتا, ہمیں با عمل بننا ہے. با عمل بنیں گے انشاءاللہ, با عمل بننے میں ہی ہمارے لیے ہے نا کہ خطیب بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے. اور وہ شخص عالم نہیں کہلا سکتا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ رہا تھا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام احمد نے مجھ سے فرمایا، یعنی میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس پر خود عمل نہ کیا ہو۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ کے تعلق سے ہے کہ میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس پر عمل نہ کیا ہو، یہاں تک کہ جب میرے سامنے حدیث آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پشتے لگوائے اور آپ نے اس کا ایک دینار دیا تو میں نے بھی عمل کیا، اور ایک عمل اس عمل کے بعد میں نے بھی ایک ہی دینار دیا، یعنی اس قدر میں نے حدیث پر عمل کیا۔ علم پر عمل، علم پر عمل، علم پر عمل۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں علم عمل کو پکارتا ہے، بس اگر وہ عمل جواب دے دے تو ٹھیک، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد نقل ہے، اے علم کے حاملو اپنے علم پر عمل کرو، کیونکہ عالم تو وہی ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے، بس اس کا علم اور عمل باموافق ہوں۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل علم وہی لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے تجربے کی بات کریں تو ملک و بیرون ملک میں ان طالب علم کو زیادہ آسانی پیدا ہوئی جو کہ طالب علم بھی رہے اور دعوت اسلام کے دینی کام کرتے رہے، انہوں نے زیادہ ترقیاں کی ہیں، وہ زیادہ آگے بڑھے۔ بلکہ میں آپ ایک بڑا اہم واقعہ بیان کروں، فیصلہ آباد کا ایک واقعہ ہے۔ علماء کرام جماعت ہے جو ہمارے دیگر عاشقان رسول علماء اہل سنت جماعت، ان کے ساتھ ایک ملاقات کا سلسلہ تھا، تو ملاقات کے سلسلے کے اندر ہی میں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں طالب علم 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ وہ بات کی تو ایک تھے ماشاءاللہ ادارے سے آئے تھے کہیں سے، تو انہوں نے کہا یار آپ سے وہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ پڑھائی کے دوران آپ ایک طالب علم کو 12 ماہ کے لیے بھیج دیں گے، ایک سال کے لیے بھیج دیں گے تو اس کی پڑھائی تو ڈسٹرب ہو جائے گی، یہ پڑھے گا کیسے؟ وہ جامعۃ بہت دیگر عاشق رسول کے جو مدارس ہوتے ہیں وہاں سے آئے تھے، پہلے محبت تھے تبھی تو ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان کو ایک اشکال وارد ہوا۔ اچھا اب وہ اس بات پہ کلام کرنے لگے، اس نے اتفاق دیکھی کہ میرے ساتھ دار الافتاء اہل سنت کے الحمد للہ اسلام بھائی موجود تھے، میرے ساتھ بیٹھے تھے جب ہم یہ ساری میٹنگ اور ملاقات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا عمران اگر اجازت ہو تو میں ان کو کچھ عرض کروں۔ آپ کہیں اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے، اب تو انہوں نے اپنے اوپر لے لی کہ میں ان کو عرض کرتا ہوں، تو انہوں نے اپنا تعارف کیا کہ میرا یہ نام ہے، میرا یہ نام ہے، میں دار الافتاء اہل سنت میں ہوں، میں اس طرح یہ کر رہا ہوں، الحمدللہ میں نے 12 ماہ دیے ہیں، الحمدللہ 12 ماہ نے میرے علم کے سیکھنے میں اضافہ کیا ہے۔ آج آپ کے اچھا اب میں تم اب سوچو وہ ہے نا قرار آ گیا بے قراری کو میرے، وہ آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے، ہمارے اس طالب علم نے ہمارے اسلامی بھائی نے دار الافتاء اہل سنت کے ہیں، انہوں نے ہاتھوں یہ اپنا ہی بولا نا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں دعوت اسلامی کے دار الافتاء اہل سنت کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور دار الافتاء اہل سنت میں جا کر بیٹھ کر اگر کوئی متخصص بن گئے، نائب مفتی بن گئے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ منزل پانا وہ کیسے علم دین کی ہوں گے، میں 12 ماہ والا ہوں انڈرسٹینڈ سے، وہ بھی اہل علم تھے نا، تو اہل علم نے تو انہوں نے بحث تو نہیں کرنی تھی نا، انہوں نے نہ بحث کے لیے انہوں نے کیا تھا، ایک اشکال تھا، جواب ان کے سامنے آ گیا، جواب میں نے بھی نہیں دیا، جواب نظر آ گیا، جواب خود چل کر آ گیا کہ میں ہوں اس کا جواب۔ تو میں تمام طلبہ کرام کو دعوت دیتا ہوں 12 ماہ کے مدنی، جنہوں نے 12 ماہ مدنی قافلہ نہیں کیا میں سب کو دعوت دیتا ہوں آج کے اجتماع میں، پلیز آپ خود سے پیش کریں خود کو، میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، خود کو پیش کریں، آپ بولے یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، وقت آپ ہی کے پاس ہے، وقت اس کے پاس ہے، اور یہی وقت ہے، سچی بات تو یہی ہے، یہی وقت ہے، آپ سفر کر لیں 12 ماہ کے لیے، اور اس کے بعد آ کر ٹو بی کنٹینیو، الحمدللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں، نہ دیکھیں تو کہیے گا آخر سینکڑوں طلبہ کرام نے 12 ماہ سفر کیا ہوا ہے نا، اور ابھی بھی اس وقت ملک کے باہر دعوت اسلامی کے لیے جو ایز اے وقف ہیں، دینی کام میں مصروف ہیں، یا جنہوں نے خود کو پیش کر دیا، ان میں زیادہ بہت بڑی تعداد ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کی ہے، جامعۃ المدینہ کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، مگر وہ کون ہیں جنہوں نے اس وقت دنیا بھر میں دین کے کام کو سنبھالا ہوا ہے، مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں اور دینی کام میں وہ اپنا حصہ ملا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے تمام طالب علمی میں یہ سارے کام کیے تھے، دن کا درس نظامی بھی پورا ہوا, مدنی بھی ہو گئے, سند بھی مل گئی, دستار فضیلت بھی ہو گئی الحمدللہ, اور الحمدللہ دنیا بھر میں ملک و بیرون ملک خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. کیا ہوا؟ کون کہتا ہے کہ جناب یہ پہلے کر لو نہ وہ پہلے کر لو؟ جو بھی کہتا ہے اس کو اپنی جگہ پر ہے. یہ دیکھو کہ امیل سنت کیا فرماتے ہیں, ہمارے شیخ کیا فرماتے ہیں, ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں. امیل سنت کی سوچ کیا ہے؟ امیل سنت کی سوچ سے ہٹ کر جب بھی کبھی کوئی بات آئے تو آپ اس کو, میری درخواست یہی ہے, آپ ہیں کس کے یار؟ امیر علیہ سنت کے. ہم کس کے ہیں؟ امیر علیہ سنت کے. دعوت اسلامی کس کی؟ امیر سنت کی. جامع المدینہ کس کے؟ امیر سنت کے. تو کوئی بھی, چاہے طالب علم ہو یا نگران ہو یا ذمہ دار ہو, کوئی بھی ہو, ہمیں اتنی تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو گفتگو ہے نا, یہ مزاج امیر سنت کے خلاف ہے, یہ امیر سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے, یہ دعوت اسلامی کے دیے ہوئے اصول انداز کے خلاف ہے. نہ میرا موبائل اس پہ استعمال ہوگا, نہ میں استعمال ہوگا, نہ میرا کوئی ادارہ استعمال ہوگا, کچھ بھی نہیں. میں بھی دعوت اسلامی والا, میرا موبائل بھی دعوت اسلامی والا ہے. بس بات سمجھ رہے؟ اللہ کرے آپ میری بات سمجھ جائیں. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ میں بھی دعوت اسلامی کے جو انداز ہیں, جو طریقے کار ہے, میں اس میں مکمل طور پہ میں اس میں ڈھلا ہوا ہوں. نہ مجھے ادھر کا نظر آتا ہے, نہ ادھر کا نظر آتا ہے, مجھے صرف میری دعوت اسلامی اور میری تنظیم کا کام اور میری تنظیم کے اصول مجھے نظر آتے ہیں. اس میں انشاءاللہ پیار, محبت, امن, ہر چیز موجود ہے. آپ کی ترقی بھی اس میں موجود ہے. انشاءاللہ دین کا فائدہ, مسجدوں کی تعمیر, دنیا بھر میں دین کا کام جو ہو رہا ہے ان اصولوں پر رہ کر ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے, کریں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے, کبھی بھی مدنی مذاکرہ چھوڑنے کی عادت نہ رکھیں. مدنی مذاکرہ جہاں بھی ہوں, اس کی آپ اپنے اخلاقی ذمہ داری لیں, تنظیمی ذمہ داری لیں, علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ لیں. ایک مدنی مذاکرہ ہمارے علم دین میں بہت اضافہ کرتا ہے الحمدللہ. اور اب تو الحمدللہ ہر ہفتے, جب تک ہم سے ہو سکے گا, ہر ہفتے یاد مکہ مدینہ بھی ہے نا. کیسے اسلام پہ رو رہے ہوتے ہیں, مدینہ و مکے کی یاد. آپ دیکھیں یار کیسے رو رہے ہوتے, کلام سن کر کیسے رو رہے ہوتے. اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش کرے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے, بار بار مدینہ دیکھیں, بار بار مکہ دیکھیں, اور واپس بھی آئیں. اگر آئیں اللہ کرے وہیں رہ جائیں, یعنی بقیہ پاک پائیں, بقی میں مدفن نصیب ہو جائے. تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے, جو مدینے مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. نبی پاک کا ارشاد ہے, ظاہر قبر منور کی شفاعت ہوگی, ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. Ascending success, stand.